بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 جون 2011، مسجد دارالسلام باغ جنہ لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں 5 بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلى آخر الآية. قل غير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات، پچھلے جمعے سورہ انعام کے آخری دو رکوع کے حوالے سے گفتگو کا میں نے آغاز کیا تھا اور کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھیں اور ان دو رکوع کا ترجمہ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے تاکہ گفتگو کا موضوع آپ کی سمجھ میں آ جائے. مختصراً اعادہ کر دیتا ہوں کہ سورہ انعام کی خاص خصوصیت یہ ہے، مکی دور میں آخر میں نازل ہوئی، اس سے پہلے قرآن حکیم نصف سے زیادہ نازل ہو چکا اور اس میں اللہ تعالیٰ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کتاب پر ایمان، اس کتاب کی عظمت، یہ ساری باتیں بیان ہو چکی اور اب دراصل حجت قائم کی جا رہی ہے ان مشرکین عرب پر اور اہل کتاب پر جو نام تو بتوں کا لیتے ہیں، اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کے ساتھ بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، لیکن اصل میں کیا کرتے ہیں؟ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کی بات مانی جائے تو پھر تو انسان کو اپنے اوپر کچھ قدغنیں لگانی پڑتی ہیں، اپنی مرضی سے انسان جو مرضی فلسفے تراشتا رہے. ان آیات کا سیاق و سباق یہی ہے کہ اپنی مرضی سے انہوں نے اپنے تباہمات، اپنے گمان اور خیالات سے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام کے فلسفے بنائے ہوئے تھے. فلاں چیز مردوں کے لیے حرام ہے، فلاں چیز ہماری عورتوں پر حرام ہے، فلاں چیز کو دونوں کھا سکتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل، حالانکہ وہ ان کے پاس کتاب تھی، رسولوں کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے کتابوں میں تحریف کر کے حرام و حلال کے نئے فلسفے بنا لیے. اس بیک ڈراپ میں، اس سیاق میں سورہ نام کی آیات صحیح تعلیمات کا پتہ دے رہی ہیں بڑے اختصار اور بڑے جامع انداز میں. اور پوری سورہ نام ایک دفعہ یہ جتنے بھی اس کے اندر رکوع ہیں تقریباً 20 رکوع ہیں، 20 رکوع پر مشتمل سورہ مبارکہ ایک بار کی نازل ہوئی، جس کو حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتے اترے آسمان سے. اس کو لے کر اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہی توحید ہے. انسان کی توجہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف، ایک اللہ کی اطاعت کی طرف، لیکن استدلال جو ہے، دلائل جو ہیں، وہ کائنات کی نشانیوں، آفاقی نشانیوں سے، انفسی نشانیوں سے، اور تذکیر بھی اللہ کے احسانات، اللہ کی نشانی، اللہ کے انعامات جو اس نے کیے، اس کے ذریعے سے انسان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات تشکیل تخلیق کی ہے اور اس کا منتظم ہے، وہ فرما روا ہے، اس کائنات کا بادشاہ حقیقی ہے، اس کے احکامات ایسے نہیں ہیں کہ مان لیے تو بھی ٹھیک، نہ مانے تو بھی ٹھیک. اس کے احکامات زیادہ پرزور انداز میں مانے جانے چاہیے بنسبت اس دنیا کے چھوٹے موٹے حاکموں اور بادشاہوں کے احکامات جس طرح انسان مان لیتا. اب یہ آخری دو رکوع جو دراصل جو ہیں، یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے پوری گفتگو کا. قل، اے نبی کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا، میں تمہیں اصل تعلیمات بتاتا ہوں. اور میں نے پچھلی بار آپ کے سامنے رکوع، دونوں رکوع کا جب ترجمہ کیا تھا تو یہ ترتیب آپ کے سامنے آئی تھی کہ شروع میں جو یہ 9 چیزیں بتائی جائیں گی جن سے اللہ نے روکا ہے، جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ وہ تعلیمات تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام رسولوں کی مشترکہ تعلیمات تھی. یہ وہ شریعت تھی جو آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت موسیٰ تک تمام جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی تعلیمات ان احکامات پر مشتمل تھی. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. بات کیا تھی؟ کہ آؤ میں تمہیں سناؤں، آؤ تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. تمہارے رب نے، اللہ تعالیٰ جہاں انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اللہ کا اس میں ذات تو اللہ ہے، وہ اس میں ذات ہے، اس نام سے کوئی بھی انکاری نہیں تھا. وہ مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا، نام رکھتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. کچھ ہستیوں کو یہ اللہ کی سفارشی، ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتے ہیں، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہی ان کے عقیدے تھے نا. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. کس کے ساتھ؟ رب کے ساتھ. تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے؟ رب کہتے ہیں مالک، آقا، یہ عربی میں ترجمہ ہے، رب البیت، گھر کا مالک. رب الکعبہ کہتے تھے اللہ کو، کعبہ جو ہے، اللہ جو ہے کعبے کا مالک ہے، رب ہے، یہ مانتے تھے وہ، یہ ان کا ایمان تھا، اس سے انکاری نہیں تھے. رب کہتے ہیں ایسا مالک جو اپنی ملکیت کی نگہداشت کرے. یہ موبائل میری ملکیت ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کا رب ہوں، مالک ہوں، اس کا آقا ہوں. کوئی جانور ہے، میں اس کا رب ہوں، اس کا آقا ہوں، میں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہوں. رب اللہ ایسا رب ہے جو اپنی ملکیت میں اضافہ چاہتا ہے، بڑھوتری چاہتا ہے، نشو و نما چاہتا ہے، اضافہ کرتا ہے. انسان کو پانی کی بوند سے بنایا اور اتنا بڑا جوان کھڑا کر دیا، بیج سے اتنے بڑے بڑے درخت بنا دیے، پہاڑ کھڑے کر دیے، اور یہ کائنات یہ وسعت پذیر ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے یہ کائنات تخلیق کی، ہم اسے وسعت دیے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی سائنس بھی اس کو مانتی ہے کہ یونیورس ایکسپینڈنگ ہے۔ میں اس دنیا میں آ گیا، میرا اس میں کوئی کنٹرول نہیں تھا، اختیار نہیں تھا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ خالق ہے، اللہ نے مجھے بھیج دیا اس دنیا میں، یہ میری مرضی سے نہیں ہوا کام۔ لیکن جب میں اس دنیا میں آ گیا ہوں اور میں نے آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے، تو اب مجھے اپنی ضروریات کا احساس ہوا ہے کہ میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، یہ کھانے کو مانگتا ہے، اور بھی میری ضروریات ہیں، میرے سر پہ چھت ہونی چاہیے، گرمی میں کچھ آرام کی جگہ سایہ ہونا چاہیے، سردی میں اس سردی سے بچاؤ کی کچھ چیزیں ہونی چاہیے، یہ مجھے کون مہیا کرتا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ہوں رب، پروردگار، تمہیں پالنے والا، تمہارا پالنہار، پرورش کرنے والا۔ تو میرا رب سے کیا رشتہ ہے جو میری اس دنیا میں ضروریات پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ لفظ یہاں لائے ہیں چاہ کہ میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو۔ کون، کس کا نام لے کر مجھے کہا جا رہا ہے کہ کون حرام و حلال ٹھہرانے کا مالک ہے؟ میرا پروردگار، مجھے پالنے والا، جو مجھے پال رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا آؤ میں تمہیں بتاؤں اللہ نے کیا حرام کیا۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم علیکم، تمہارے رب نے، تمہارے پالنے والے نے تم پر کیا حرام کیا؟ اس کا اختیار ہے، وہ تمہارا پالنے والا ہے، اسے تمہاری ضرورتوں کا احساس ہے، وہ کوئی ایسی چیز حرام نہیں کر سکتا جو تمہارے لیے اصل ضروری ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے ذمے تمہاری پرورش ہو وہ تمہارے لیے ایسی چیز حرام کر دے جو تمہارے لیے ضروری ہو، یا تمہارے لیے ایسی چیز حلال کر دے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی سائق میں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ ذاتی نام وہ بھی آ سکتا تھا، رحمان اللہ کا بڑا پیارا نام، رحم کرنے والا، وہ بھی آ سکتا تھا، وہ نہیں آئے۔ رب، پالنے والا، اس کی ذمہ داری ہے میرے پالنے والے کی کہ وہ میری ضروریات کا خیال رکھے۔ لہذا اگر میرے رب نے کوئی چیز میرے لیے حرام کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز میرے لیے نقصان دے، اور اگر میرے رب نے کوئی چیز میرے لیے حلال کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے۔ اور پہلی کیا چیز حرام کی ہے؟ اللہ تعبدوا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراؤ۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق چھین لینا، ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یہ بھی ناانصافی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ سب سے بڑی ناانصافی شرک اس معنی میں کہ اگر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق میں میں کسی اور کے ذمے وہ لگا دوں کہ شاید یہ بھی میری دعا سنتا ہے، اس میں بھی کوئی صفت الوہیت ہے، اس کی بھی پرستش کی جا سکتی ہے، تو یہ ہو جائے گا بے انصافی۔ میں نے اس چیز کو، جس کو بھی میں نے، جس کے اندر بھی میں نے یہ صفت، جس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی، اس کا مطلب ہے کہ میں نے ناانصافی کر دی، اللہ کا حق اس کو دے دیا۔ اور یا پھر یہ کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو معبود مان لیا، تو اس کا درجہ میں نے اللہ کے برابر کر دیا، اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شرک، شرک فی صفات، اللہ کی صفات کسی دوسرے کی طرف ایٹریبیوٹ کر دینا، اختیارات، اللہ کی کچھ اختیارات ہیں، وہ اختیارات میں کسی اور کی طرف منسوب کروں یا کسی اور میں سمجھوں، اور اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنے میں میں کسی اور کو شریک کر لوں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک فی الذات بڑی بڑی مشرک قوموں نے سورج کو خدا مان لیا، چاند کو خدا مان لیا، ستاروں کو خدا بنا لیا، پہاڑوں کو، بادلوں کو، کسی نے گائے کو خدا بنا لیا، اللہ کی مخلوق، وہ تو مشرک قومیں تھیں۔ جو اہل کتاب تھے انہوں نے بھی شرک جلی کیا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور نصارہ نے تو حضرت عیسیٰ کو کہیں اللہ کا بیٹا کہا، کہیں معاذ اللہ یہ کہا کہ اللہ بذات سے خود اس شکل میں زمین میں آ گیا۔ معاذ اللہ، ان کے بھی بہت سے فرقے ہیں، عقیدہ تثلیث گھڑ لیا، دی گاڈ دا فادر، دا گاڈ دا مدر، دا گاڈ دا سن، پھر روح القدس آ گئے، مدر کی جگہ وہ روح القدس کو لے آئے۔ عجیب گورکھ دھندا ہے، تین میں ایک، ایک میں تین، وحدانیت کے بھی قائل ہیں اور تین کے بھی قائل ہیں، ان کے بہت سے فرقے ہیں، مختلف عقیدے ہیں۔ یہ شرک جلی ہے، سب سے غلیظ مغلظ شرک، سب سے کریہ شرک۔ الحمدللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شرک میں مبتلا نہیں ہوئی۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا یہ موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو بنایا تھا؟ انہیں معلوم ہے کہ وہ مذکر ہیں یا مؤنث؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے نام مؤنث تھے، لات، منات، عزیٰ، یہ ان کے مؤنث نام تھے۔ یہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، چہیتی ہوتی ہیں، باپ بیٹی کی فرمائش کبھی رد نہیں کرتا۔ جب یہ سفارش کریں گی ہماری تو اللہ تعالی ہمیں بخش دیں گے۔ ہم نے وہ جلے شرک تو نہیں کیا، لیکن اس کے علاوہ بے انتہا قسم کے مشرکانہ عقائد ہمارے اندر بھی آ گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی کسی پر تنقید کا نہیں ہے، صرف تنبیہ کے طور پر، تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر کر رہا ہوں کہ شرک چونکہ ظلم عظیم ہے، لہذا اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سورہ نساء میں یہ آیت دو دفعہ ہے کہ ان اللہ لا یقر ان یشرک بہ ویقر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، ہاں شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا، جو گناہ چاہے گا معاف کر دے۔ شرک سے بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان کا شعوری طور پر اللہ پر ایمان لے آئے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ بات کہی جا رہی ہے جو وہ شرک کے حالت میں، شرک کے عقیدے پر موت آ جائے، جس کو جو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہ ہو۔ لہذا اس سے بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن جو باقی تین چیزیں ہیں، شرک فی الصفات، اختیارات میں شرک، حقوق میں شرک، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان ذرا سی بے احتیاطی سے اس کا قدم غلط جانب اٹھ سکتا ہے، اس میں ذرا ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا ہے، درمیان میں آتا ہے، انہوں نے بھی غور کیا، ایک مشرک باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے جہاں بت بنائے جاتے تھے، اور اس معاشرے میں ہر قسم کا شرک موجود تھا۔ وہاں سورج دیوتا کی بھی پرستش کی جاتی تھی، چاند کو بھی پوجا جاتا تھا، ستاروں کو بھی پوجا جاتا تھا، بت بھی بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انسانوں میں بھی خدائی کے دعوے دار، نمرود جو خدائی کا دعوے دار تھا، فرعون کی طرح انا ربکم الاعلی، خالق کو نہیں کہتا تھا، ہاں میں تمہارا پالنے والا ہوں، بہت اعلیٰ پالنے والا، اسی معنی میں کہ میں نے تمہارے لیے بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، تمہاری پرورش ہو رہی ہے، تمہاری دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ فرعون کا قول اللہ نے نقل کیا ہے کہ یہ نہری نظام میں نے بنایا ہے، اور یہ نظام میرے ماتحت ہے، میں جس کا چاہے پانی کھول دوں، جس کا چاہے پانی بند کر دوں۔ اس معنی میں وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، پالنے والا، منتظم، اس سسٹم کو چلانے والا۔ آج اسی معنی میں سپر پاور ہے امریکہ، میں کسی کا قرضہ اپروو کر دوں تو آئی ایم ایف قرضہ دے گی، ورنہ آئی ایم ایف قرضہ بھی نہیں دے گی، بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ شرک اس زمانے میں بھی تھا، آج اس کی شکلیں ایسی ہیں کہ جن کو پہچاننے سے ہم پاتے رہے۔ یہی اس زمانے کا شرک تھا، نمرود کی خدائی کا اور فرعون کی خدائی کیا تھی؟ یہی خدائی تھی۔ فرعون نے یہ دعویٰ تو نہیں کیا میں نے کائنات کو تخلیق کیا، نہ ہی یہ دعویٰ نمرود کا تھا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں، لیکن اگلی چیز ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہماری زبان میں الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہم اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری وکیبلری کی کمی ہے. ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے، سب تک جانا مسئلہ ہے. اللہ کے کان و آنکھ ہماری کان و آنکھ ہو جیسے تو نہیں ہے، معاذ اللہ. ہاں اللہ کی صفت ہے، لیکن ہمارا سننا اللہ کی عطا کردہ ایک صفت ہے. اللہ چاہے تو ہماری سماعت ختم ہو جائے، اللہ چاہے تو ہماری بصارت آنکھیں ہوں اور دیکھ نہ سکیں. اللہ کی عطا کردہ ہیں یہ صلاحیتیں ہمارے اندر، اللہ کی ذاتی ہیں، ہمارے اندر ریلیٹو ہیں. ہماری نظر کی محدودیت ہے، ایک فاصلے کے بعد نہیں دیکھ سکتے، ایک فاصلے سے زیادہ کی آواز نہیں سن سکتے. ٹھیک ہے انسان نے کچھ آلات ایجاد کر لیے، اب انسان اور زیادہ دور کی بات سننے لگا، اور زیادہ دور دیکھنے لگا ان آلات کی مدد سے، لیکن ان تمام آلات کے باوجود اس آنکھ کی لمیٹیشنز ہیں. یہ دیکھنے کی صلاحیت، یہ سننے کی صلاحیت ریلیٹو ہے. اللہ کی صلاحیتیں ایبسولیوٹ ہیں. اللہ بیک وقت اس کائنات کے اربوں انسانوں کی آواز اور دعائیں سن رہا ہے، بیک وقت. اللہ بیک وقت اپنی اس پوری کائنات کی ایک ایک ذرہ اس کی نگاہ میں ہے. ہم بھی قادر ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں گلاس اٹھا لوں گا، اٹھا لیا میں نے، میری یہ صرف بھی جو ہے محدود ہے. اللہ کی قدرت لا محدود، انفائنائٹ ہیں اللہ کی صلاحیتیں، اللہ کی صفات. اس کی صفات میں اس طرح کسی کو شریک کر دینا کہ اس سے یہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، یہ ذرا غیر محتاط رویہ ہو جائے گا. علم غیب کا مسئلہ ایک ہے، ہمارے انسانوں میں سے بھی بہت سے پروفیشنل ایسے ہوتے ہیں جن کے علم میں باتیں ہوتی ہیں جو عام انسانوں کے علم میں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو علم غیب حاصل ہو گیا. ایک الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ہے، وہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، آپ کو ایک رپورٹ دیتا ہے، کہتا ہے آپ کے گردے میں پتھری ہے، آپ کو تو نظر نہیں آئی نا. اس ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے بتایا آپ کو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ڈاکٹر کو علم غیب حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے رسولوں کو ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرواتے ہیں. اسی سورہ مبارکہ میں ہے حضرت ابراہیم کو، وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، حضور کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مشاہدات کرائے جو عام انسانوں کے نالج میں نہیں ہوتے. اور تو اور فرشتے، جو اللہ کے مقربین فرشتے ہیں، جنت اور دوزخ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو کہا کہ میں آدم بنانے والا ہوں خلیفہ، انہوں نے کہا باری تعالیٰ تو اس کو بنائے گا جو خون ریزی کرے گا، زمین میں فساد مچائے گا، اور تسبیح و تقدیس تو تیری ہم کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ نے کہا انی عالم غیب السماوات والارض و انی عالم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، مجھے وہ باتیں پتا جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہے، بلکہ جو تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے مجھے وہ بھی پتا ہے. وہ عالم بذات الصدور، وہ تو انسان کے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے. ہمارے ہاں ایک وہ قصیدہ مردہ شریف بڑا مشہور ہے، بیسیکلی تو وہ ایک نعت ہے، نعت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح منقبت، اور اس میں ایک مصرع، جب بھی میں اس پہ سے گزرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے، اس میں شرک ہے. وہ ہے علم کل ہے آپ کا اور جز ہے اس کا لوح و قلم. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کی اپنی عظمت، اپنا مرتبہ، اپنا مقام، اپنی جگہ. صرف علم غیب میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ شرک کے درجے میں آئے گا، اس معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اسی طرح اختیارات میں شرک ہے. اللہ کی کچھ اختیارات ہیں، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس کے فزیکل لاز اللہ نے بنائے ہیں، ان فزیکل لاز کے تحت یہ دنیا جو ہے اس کے کام چل رہے ہیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ دنیا 24 گھنٹے میں اپنا ایک اپنے مرکز محور کے گرد گھومتی ہے، اور پورے سال میں چکر لگاتی ہے سورج کے گرد، اس سے موسموں کا حال وجود میں آتا ہے اور رات اور دن زمین کی گردش سے وجود میں آتے ہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ یہ قانون بنا کر اللہ کے ہاتھ بند نہیں گئے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ تو جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ ہو جاتی، اس پر یقین ہونا. ما فوقل، تبھی حالات میں کوئی کام کر دینا، اس کام میں کسی اور کو طرف یہ چیز ایٹریبیوٹ کرنا یہ شرک ہو جائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. جب غیر اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں تو تصور یہ ہوتا کہ شاید یہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو میری قدرت میں نہیں ہے، حالانکہ یہ استدعا، یہ استغاثہ، یہ دعا تو اللہ سے کرنی چاہیے. اللہ میرا یہ کام بنا دے، کیسے بنا دے مجھے نہیں پتا، تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے قدرت حاصل نہیں ہے. دعا استخارہ یہی ہے، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، تو قادر ہے میں قادر نہیں. اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے لیے دنیاوی یا اخروی طور پر خیر کا باعث ہے، اسے میرے لیے مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں میرے لیے دنیاوی یا اخروی طور پر کوئی شر ہے تو میرے ذہن سے اس کو نکال دے. دعا استخارہ کا مفہوم ہے، میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے. اللہ جب چاہے اپنے فزیکل لاز کو معطل کر دے، آگ کا کام جلانا ہے، اسی سورہ مبارکہ میں وہ بات ہے، حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا کہ اس کو ڈال دو آگ میں، حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. اب آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ میں جو چیز جائے گی وہ جل جائے گی. اللہ نے اس آگ کو ابراہیم کے لیے گلنار بنا دیا. اللہ جب چاہے اپنے فزیکل لاز کو معطل کر کے کوئی دوسری چیز جو ہے وہ ظاہر کر دے. یہ اللہ کا اختیار ہے، اس پر یقین ہونا. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کیا جائے کہ شاید وہ بھی میری بگڑی قسمت بنا سکتا ہے، یہ شرک. اسی طرح اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ان میں بھی شرک نہیں کیا جا سکتا. رکوع و سجود اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے چاہیے، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، دست بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا صرف اللہ کے سامنے یہ کام کیا جا سکتا. دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی، جس کی بندگی کی جاتی ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے. ہم روز ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد چاہیں گے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. مدد چاہنا بھی اس کا حق ہے کہ جس کی اطاعت بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. جس کی عبادت نہیں کی جا سکتی اس سے مدد بھی نہیں مانگی جاتی. دنیا عالم اسباب ہے، اس میں انسان انسان کے کام آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پانی پلا دیجیے. میرا یہ یقین نہیں ہے کہ اگر آپ پانی نہیں پلائیں گے تو میں پانی نہیں پی سکتا. وہ ایک کام ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا کر دیں، ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود کر لوں گا، کسی اور سے کہہ دوں گا. یہ سمجھنا کہ جس سے میں کہہ رہا ہوں صرف یہی میرا کام کر سکتا ہے، کسی حکیم کا قول ہے. بہرحال عالم اسباب ہے، انسان کے انسان سے کام نکلتے ہیں، انسان کسی سے ریکویسٹ کرتا ہے ذرا میرا یہ کام کر دیجیے، میری مدد کر دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرک نہیں ہے. لیکن کسی حکیم کا قول ہے کہ ایک بار کسی سے کہنا تو ٹھیک ہے، آپ نے کسی سے کہا جناب ذرا میرا ہاتھ بٹا دیجیے، میری مدد کر دیجیے، دوسری بار کہنا یاد دہانی ہے، وہ بھول گیا آپ کا کام تو آپ اس کو ریمائنڈ کرا دیجیے کہ جناب ایک کام آپ سے کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں نہیں رہا. تیسری بار کہتے ہوئے محتاط ہو جائیے کہ کہیں آپ کے دل میں عقیدہ تو نہیں کہ یہی کرے گا تو میرا کام ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یعنی تیسری بار بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن پورا دل میں یقین کر کے نہیں، بس میں ریمائنڈر ہی کر رہا ہوں دوسری دفعہ اس کو، یقین میرا یہ نہیں ہے کہ یہی کرے گا میرا کام. اب ذرا محتاط ہو جائیے، اب آپ ریڈ لائن کراس کرنے والے ہیں کہ کہیں آپ کے دل میں یہ یقین تو نہیں آتا جا رہا کہ بس اس کے بغیر میرا کام نکل ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ احتیاط ہے. عالم اسباب میں انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے، لیکن ذہن میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کام کر سکتا ہے، یہ غلط ہے. آج کے دور کا شرک بت پرستی کا نہیں ہے، دراصل آج کی دور کا شرک قبر پرستی کا بھی نہیں ہے، آج کے دور کا شرک مادہ پرستی کا ہے. مادے پر ہمیں یقین ہو گیا ہے، مادی اسباب و وسائل پر یقین ہو گیا. اب سب پڑھے لکھے ہیں، اب وہ نہیں رہا کہ کہیں جا کر کوئی نظر نیاز مانی جائے گی تو ہمارا کام ہوگا. اب ہم دنیاوی مادی وسائل پر ہمارا زیادہ رجحان ہو گیا ہے. پرانے زمانے کا وہ بت پرست مشرک جب سفر پہ روانہ ہوتا تھا تو اونٹ بھی تیار کرتا تھا، اس پر اپنا ساری زاد راہ سارا سامان بھی باندھتا تھا، کوئی راستہ بتانے والا بھی ساتھ لیتا تھا، سارا انتظام کرتا تھا. اس کے باوجود جا کر کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، ذرا خیریت سے پہنچ جاؤں، اور ذرا اگر تجارتی سفر پہ جا رہا ہوں تو کوئی منافع بھی حاصل کر کے لاؤں. آج کا انسان بت سے بھی بے پرواہ ہے، اللہ سے بھی بے پرواہ ہے. میرے پاس اچھے ماڈل کی گاڑی ہے، میں ابھی چار گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتا ہوں موٹر وے سے، ساڑھے تین گھنٹے میں انشاءاللہ بھی نہیں کہتا. یقین مادی وسائل پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق، اللہ کی صفات، یہ وہ گرے ایریاز ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور یہی چیز ہے اپنی صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کا یاد دہانی کراتی ہے اگر سمجھ کر پڑھا جائے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ آپ اللہ کی بزرگی، اللہ کی بندگی کا بیان کرتے ہیں، الرحمن الرحیم کہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مالک یوم الدین وہی ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک وہی ہے، پھر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. باری تعالیٰ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے. تیری مدد کے بغیر ہم بندگی بھی نہیں کرتے. یہ بندگی کرنا بھی بہت مشکل کام ہے. اللہ نے بتا دیا یہ الفاظ ہماری زبان سے کہلوا کر کہ اللہ کی بندگی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہ ہو. اور اصل دعا تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، سب سے بڑی دعا ہے کہ باری تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے، رہنمائی کر دے سیدھے راستے. یہ ہے شرک سے پرہیز. اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے بڑی چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اور لفظ کیا لائے تھے؟ رب پالنے والا، نظام ربوبیت میں، پرورش میں کسی کو میرا شریک نہ سمجھنا. آج ہم نے رازق پتہ نہیں کس کس کو سمجھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ. اصل میں قرآن کا موضوع انسان ہے، اور قرآن دو تہائی جو ہے ایمانیات پر مشتمل ہے. کہا جاتا ہے کہ جمعے کے خطاب میں انسان کو کچھ اخلاق کی باتیں بتائیں، وہ عبادات کے بارے میں بتائیں. کیا انسانوں کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھنی اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا برا ہے؟ پھر بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیوں؟ اللہ پر ایمان یقین نہیں. اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں وہ یقین ہو جو اللہ کا حق ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ کی قدر نہیں پہچانی انہوں نے جیسے کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا. اگر اللہ کی معرفت اس دل میں آ جائے، اللہ کی پہچان آ جائے، پھر میں دیکھتا ہوں کون اذان سنتا اور نماز نہیں پڑھتا. کیا مسلمان پر، ہر مسلمان پر ہر فرض نماز اپنے وقت پر پڑھنی فرض نہیں؟ کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت ہے کیا؟ حاضری ہے ہمارے یہاں پنج وقتہ نمازوں کی مسجدوں میں، اور جمعے کے وقت کی بھی حاضری بہرحال بہتر ہے، لیکن اس وقت بھی کتنے لوگ باہر ہیں جو جمعے کے، جن کے ذہنوں میں وہ فرضیت. اللہ تعالیٰ معاف رکھے. اللہ کے رسول کا تو قول ہے کہ جس نے تین جمعے لگاتار قصدن ترک کر دیے، مس کر دیے، وہ دین اسلام میں نہیں ہے، معاذ اللہ، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ سب سے بڑی حرام چیز اللہ تشرکو بھی شیئا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر جہاں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے منع کیا گیا، اللہ کا سب سے بڑا حق کہ اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کے فوراً بعد انسانوں میں سب سے پہلا حق، مقدم حق والدین کا۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، یہ سورہ نام، اس کا سورہ بنی اسرائیل، سورہ عنکبوت، سورہ لقمان، یہ پانچ چھ جگہ تو اس وقت میرے ذہن میں مستحضر ہیں، اور بھی بہت سی جگہیں ایسی ہوں گی، مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کے فوراً بعد، شرک کے ظلم کے، شرک کے گناہ کے فوراً بعد جو تلقین کی ہے، وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی۔ کل ہی ایک حدیث ذہن سے گزری، نظر سے گزری، حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی، اور حضور کی بعثت سے قبل ہی حضرت ابوبکر نے ان کو طلاق دے دی، لیکن وہ حضرت اسماء بنت ابوبکر، حضرت جو عائشہ کی بہن تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ دوسری تھی، وہ ایمان لے آئی تھی، ان کی والدہ دوسری تھی، حضرت ابوبکر کے صلح سے دونوں تھی، جو مدینے میں تھی اور صلح حدیبیہ ہو گئی اور آنا جانا عام درخت شروع ہو گئی مکہ مدینے کی، تو حضرت اسماء کی والدہ ملنے آئی مکہ سے مدینہ بیٹی سے۔ اس زمانے کے لوگوں کے ایمان کی کیفیت دیکھیے، ماں آئی ہے ملنے بیٹی سے چل کر، اس زمانے میں چلنا مکے سے مدینہ یہی نہیں تھا، کار میں بیٹھے موٹر وے سے آ گئے چار گھنٹے میں، دس دن کا سفر کر کے پہنچی ہوگی ماں، لیکن اسماء بنت ابوبکر حضور کے پاس پہنچ گئی، پوچھنے، حضور میری ماں آئی ہے مکے سے، میں مل لوں اس سے؟ وہ ایمان نہیں لائی، حضور نے کہا مل لو اس سے۔ حضرت اسماء نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ خیر کی بھی طالب ہے، یعنی اب اس کے دو مفہوم لیے گئے، ایک تو یہ کہ شاید کچھ تندرست ہے، اور شاید اس لیے بھی آئی ہے کہ میں اس کی کچھ مالی مدد کروں۔ حضور نے کہا ضرور مالی مدد بھی کرو اس کی، اگر تم کر سکتی ہو جو کر سکتی ہو، وہ مشرک ہے، مشرکہ ہے، لیکن حسن سلوک، اگر مالی تعاون چاہتی ہے تو مالی تعاون بھی کرو، اس کی تعظیم بھی کرو، مہمان نوازی بھی کرو، اور ایک مطلب یہ لیا گیا کہ وہ اپنے دین پر اڑی ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لانا چاہتی، الٹا مجھ سے طالب ہے کہ میں واپس۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ حسن سلوک کے مستحق ہے تمہارے۔ تو وہ والدین جو مشرک بھی تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں ان کی پوری خبر گیری کی جائے گی، ہاں دین کے معاملات میں اللہ کا حکم مقدم ہوگا، اللہ کا حکم مانا جائے گا، اس درجے تک والدین کی ہے۔ اور والدین میں بھی ماں کا درجہ جو ہے باپ کی نسبت تین گنا زیادہ ہے۔ آج کل کا دانشور جو کہتا ہے کہ اسلام عورت کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن قرار دیتا ہے، اسلام نے ماں، بہن اور بیٹی کو جو عزت دی ہے اور جو مقام دیا ہے، وہ آج کل کا سیکولر ذہن سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ماں کے طور پر باپ کی نسبت تین گنا زیادہ اس کی خدمت کا حق ہے اولاد پر۔ حضور سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور مجھ پر اپنے والدین میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ کہا ماں کا۔ حضور اس کے بعد ماں کا، حضور اس کے بعد ماں کا، اس کے بعد باپ، تین گنا حق واضح کیا۔ اور وہ حدیث آپ سب کے علم میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کوئی سیکولر دانشور ماں کو یہ مقام دے سکتا ہے اسلام کے علاوہ؟ کیوں؟ وہ جانتا نہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ریشو پروپورشن کیا ہے۔ یہ تو ایک مختصر عرصہ ہے، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے، اور وہاں انسان کا انعام کامیابی جنت ہے، اور وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے اونچا مقام دے سکتا ہے عورت کو سیکولر دانشور؟ بیٹی کے طور پر حضور کی متعدد احادیث ہیں، جس عورت کے گھر پہلی اولاد بیٹی ہو اس کے نصیبوں کا کیا کہنا۔ ہم پہلے بیٹے کی دعا مانگتے ہیں، جس نے دو بچیوں کی پرورش کی وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں ہیں. بیٹی کا مقام دو بیٹیوں کی, یہ تو بیٹی کا مقام ہے, اور بہن کے بھی آپ اسی حوالے سے سمجھ لیں. اسلام نے تو بہت رتبے دیے ہیں, بہت درجے دیے ہیں. عورت کا اپنا مقام ہے, مرد کا اپنا مقام ہے. دونوں آدم اور حوا کی اولاد ہیں, اپنا اپنا مقام ہے. فرعون کی بیوی اللہ کو مان کر اللہ کے نزدیک اپنا گھر جنت میں بنوا گئی. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اپنے میاں کا ساتھ نہ دے کر اپنا نام آگ والوں میں لکھوا دیا. ہم سمجھتے نہیں, اپنے دین کی تعلیمات ہمارے اوپر واضح نہیں. اللہ تشرکوا بھی شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور مت قتل کرو اولاد کو مفلسی سے. عرب میں رواج تھا, بیٹیوں کو تو ویسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, ان کو آر آتی تھی کہ کوئی ہمارا داماد بنے گا, ان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی. ویسے بھی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے, کہاں سے کھلائیں گے. آج کل ظاہر ہے اتنا جلی گناہ تو کوئی نہیں کرتا, اور مختلف طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہم رزقکم ویہ, انہیں بھی تمہیں بھی تو رزق ہم ہی دیتے ہیں. تم اپنا رزق گھر سے لے کر آئے تھے, اس پیدا ہوئے تھے ساتھ رزق لے کر, ویاہم انہیں بھی دے دیں گے. مفلسی سے قتل اولاد نہ کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور فحش بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی مت جاؤ, خواہ کھلے ہوں خواہ چھپے ہوں. یہ نہیں کہا بے حیائی مت کرو, قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل پڑتا ہے, ایک چین ریئیکشن ہے, ایک سائیکل آف ایونٹس ہے. ایک کام کرو گے اس سے آگے, اس سے آگے, اور پھر کہیں ایسے گناہ میں جا کے جا پڑو گے کہ جس کی سزا رجم ہے, سنساری ہے. لہذا بے حیائی سے دور دور کہیں بچتے رہو, خواہ وہ کھلی ہو ظاہر ہو, خواہ وہ چھپی ہوئی ہو. اللہ تعالیٰ نے نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا, اپنی نظروں کی حفاظت کرو. پہلی بے حیائی تو نظر سے شروع ہوتی ہے. اور یہ غزل بصر کا حکم کہیں یہ بھی ہمارے ذہنوں میں رہ گیا کہ خالی مردوں کے لیے ہے. سورہ نور میں جہاں یہ حکم آیا وہیں آگے پیچھے آئے تھے, پہلے مردوں کا حکم, پھر عورتوں کو بھی حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد نیچی نظریں کر کے چلیں اور عورتیں مردوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں, یہ حکم نہیں ہے. مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نظریں نیچی رکھیں. عورتوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نظریں نیچی رکھیں. اور اسی سورہ نور میں حکم ہے ان تشیع الفاحشہ, فحش کاموں کی تشہیر, پھیلانا. آج کل تو ماشاءاللہ پھیلانے کے کیا کیا ذرائع وجود میں آ چکے ہیں فحش چیزوں کے. حکم کیا ہے؟ ولا تقرب الفواحش, قریب بھی مت جاؤ. کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی, قریب بھی مت پھٹکو, دور دور رہو. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی جان کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے محترم کر دیا, اللہ نے حرام ٹھہرا دیا کسی کی جان لینا. دیکھیں اسلام کیسا مذہب ہے, یہاں یہ نہیں کہا غیر مسلم یا مسلم کی جان لینا. کوئی انسانی جان, کافر, یہودی, مجوسی, عیسائی, کوئی بھی ہو, اسلام تو اجازت نہیں دے رہا. الا بالحق ہے, حق کے ساتھ. وہ حق کیا ہے؟ تین حق قرآن میں بیان ہوئے ہیں, دو حق حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. ادروائز کسی انسان کی جان لینا کبیرہ گناہ, قتل عمد بہت بڑا گناہ. تین حق ہیں. قصاص میں قتل کرنے کا حکم, کسی نے قتل عمد کیا ہے اور مقتول کے ورثہ معاف نہ کریں اور دیت قبول نہ کریں تو اس قاتل کی جان لی جا سکتی ہے, لیکن مقتول کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کوئی ادارہ ہوگا, کوئی اسلامی حکومت ہوگی جہاں ثبوت پیش ہوں گے, ثابت کیا جائے گا جرم کہ اس نے قتل کیا ہے, اور اس کے بعد سا سزا جب نافذ کرنے کا وقت آئے گا تو پھر مقتول کا اختیار ہے، چاہے اس کو معاف کر دے، چاہے اس سے قصاص میں رقم وصول کر لے، چاہے پھر کہے کہ نہیں تو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ دوسرا حق ہر بھی کافر، وہ کافر جو دین اسلام کے نفاذ کے راہ میں مزاحم ہے، رکاوٹ ہے، جو لڑنے مرنے پر تیار ہے، آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس کی جان لی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی انفرادی فعل نہیں ہے، کوئی اسلامی حکومت قائم ہے جس کے حکم کے تحت کوئی جہاد کوئی فوج کر رہی ہے، تو پھر مقابل جو فوج ہے اس کے کسی انسان کی جان لینی جو ہے وہ جائز ہو۔ اور تیسرا محاربہ ہے فساد فی الارض، سورہ مائدہ میں حکم ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلائیں وہ بھی حکومت کے باغی ہیں، ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو سولی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ پیر لٹسن سے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، ان کو جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دی نیچر آف کرائم قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہذا تیسرا قتل وہ ہے جو یہ تین قتل قرآن میں حق ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ دو اور ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے، ایک رجم، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کا مرتکب ہو تو اس کو رجم کیا جائے گا، اور مرتد کی سزا جو دین سے پھر جائے اس کے لیے قتل کا حکم، وہ توبہ نہ کرے، اسلام میں واپس نہ آئے، اسلامی نظام حکومت میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حقیقی طریقے ہیں۔ یہ پانچ بڑے گناہ اللہ نے بیان کیے، شرک، والدین کے ساتھ بدسلوکی، اولاد کا قتل، فواہش کے قریب نہ جاؤ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، تاکیدی حکم، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو اللہ کے احکامات کو۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔